سورۃ النساء ساتواں رکوع آیت نمبر 43۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ النساء کے ساتھ 6 رکوعوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ بہتر محسوس ہوتا ہے کہ سورہ نساء کے مضامین کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے سہارے اور اللہ ہی سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے، انشاءاللہ سورہ نساء کا آج مطالعہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے اور اکثر و بیشتر حصہ اس کا جو ہے وہ 3 ہجری سے 5 ہجری کے دوران نازل ہوا۔ اس کے مضامین کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ابتدائی 43 آیات ہیں اس میں خطاب مسلمانوں سے اور اسلام کے معاشرتی احکامات خاص طور پر دیے گئے ہیں، اور ہدف یہ ہے کہ ہر انسان کا جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ کر دی جائے۔ اسی طرح آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک یہ اہل کتاب سے خطاب آئے گا، جو 16 آیات ہیں ان کا حسد اور پھر ان کو جو ہے وہ دعوت ایمان وہ دی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 58 سے لے کر 149 تک یہ طویل حصہ سورہ نساء کا جو ہے اس میں خطاب بظاہر مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں سے خاص طور پر ان لوگوں سے کہ جو اس دور میں منافقانہ طرز عمل اختیار کر رہے تھے، گویا اصل خطاب وہ منافقین سے ہے اور منافقین کا جو طرز عمل تھا اس کو نمایاں کیا گیا۔ 3 چیزیں ایسی تھیں جو منافقین پر بہت بھاری تھیں۔ نمبر 1، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطاعت، شخصی اطاعت، یہ منافقین پر بہت بھاری تھی۔ اسی طرح ہجرت کا حکم آ چکا تھا، مدینے کو دار الہجرت قرار دیا جا چکا تھا، اور اب جو بھی جہاں پر بھی تھا، مدینے کے علاوہ جو بھی جہاں قبائل میں جو آباد تھے، ان سب پر لازم کر دیا گیا تھا کہ لازمن ہجرت کرے اور ہجرت کر کے وہ مدینے آئیں، ورنہ وہ منافق قرار پائیں گے۔ لہٰذا یہ لوگ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آیات بھی آئیں گی کہ پھر ان لوگوں کے لیے سخت آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، قتال فی سبیل اللہ، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ 3 ہجری میں نازل ہوا ہے اور غزوہ احد سے لے کر غزوہ احزاب تک، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی ہے، ان 2-3 سالوں میں منافقین جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ادھر یہودی بھی جو ہیں وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر مشرکین مکہ بھی جو ہیں مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے تھے. گویا یہ دو اور تین سال مسلمانوں کے لیے بہت مشقت اور بہت تکلیف کے جو ہے اس سال تھے کہ جہاد کا آغاز ہو چکا ہے, قتال فی سبیل اللہ جاری ہے اور ادھر عاصین کے صاحب منافقین بھی تنگ کر رہے ہیں, ادھر یہودیوں سے بھی خطرہ ہے اور ادھر مشرکین مکہ بھی جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو گویا یہ دو تین سال جو ہے آپ کو محسوس ہو جائے گا آیات مبارکہ سے کہ مسلمانوں کے لیے بہت اس اعتبار سے بہت تکلیف دہ تھے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل مسلمانوں کو جو ہے وہ رہنمائی دی اور قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی خاص طور پر ہدایات آئی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تینوں کی تینوں چیزیں منافقین پر بہت بھاری تھیں. اسی طرح آیت نمبر 150 سے لے کر 176 یہ آخری حصہ ہے سورہ نساء کا, جس میں مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں سے خطاب آپ کو نظر آئے گا اور خاص طور پر اس حصے میں ایمان برسالت کی دعوت دی جائے گی اہل کتاب کو. یہ ہے تجزیہ آیات مبارکہ کا. کل ہم نے جو حصہ مکمل کر لیا تھا وہ رکوع تو مکمل ہو گئے تھے ہمارے 6, لیکن جیسے کہ عرض کیا کہ ایک آیت مبارکہ رہ گئی تھی مسلمانوں سے خطاب کے حوالے سے اور وقت کی کمی کی وجہ سے اور کچھ گلے میں تکلیف تھی, اس وجہ سے میں نے آیت مبارکہ کا ترجمہ نہیں کیا. البتہ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نساء اور چیزیں تھیں اس کی ممانعت بیان فرمائی. یہ گویا دوسری مرتبہ حکم آ رہا ہے شراب کی حرمت کا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ یہ شراب اور جوا وغیرہ جو ہیں اس کو اللہ پاک نے منع فرمایا. اب دوسری مرتبہ یہاں پر حکم آیا کہ جب تم حالت نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو. گویا نماز پڑھ کر نشہ کر کے جو ہے نماز پڑھنے کا معاملہ جو تھا اس کو منع کر دیا گیا. اور پھر تیسری مرتبہ حکم انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں اللہ نے چاہا تو کل. اب آئیے تمہید کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارا, جب تم حالت نشہ میں ہو یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, حتی تعلمو, یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو, ہوش و آواز میں ہو, ما تقولون, کہ تم کیا کہہ رہے ہو. گویا کہ ہوش و آواز میں ہو تب نماز کے قریب آیا کرو. پر آیت کی تفسیر میں بہت سارے قول نقل کیے گئے کیونکہ ابھی شراب اس طرح سے حرام تو نہیں ہوئی تھی, لہٰذا جو لوگ کچھ لوگ تھے جو نماز جو ہے وہ شراب پی لیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی سے یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ نشے کی حالت میں تھے اور آ گئے نماز پڑھنے کے لیے. اب نماز پڑھا رہے ہیں لیکن وہ نماز پڑھا نہیں پا رہے ہیں, الفاظ بار بار بدلے جا رہے ہیں. سورت الجو خاص طور پر سورہ کافرون ہے وہ ان سے صحیح طور پر نہیں پڑھی جا رہی تھی. دوبارہ اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ جب تم حالت نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب نہ ہو. تو گویا یہ بات ممانعت کے حوالے سے بات کر دی گئی کہ نماز اس وقت پڑھو جب پوری طرح سے حالت شعور میں ہو. حتی تعلمو ما تقولون, یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو, ہوش آواز میں ہو. اسی طرح ولا جنوبن, اور نہ ہی جب تم حالت جنابت میں ہو اس وقت تم نماز کے قریب آؤ. گویا ایک نشے کی حالت میں اور ایک ناپاکی کی حالت میں جو ہے وہ مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا ممانعت ہے, سخت ممانعت ہے. الا عابری سبیلی, سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سفر کی حالت میں اور اس کو ایسا صورتحال پیش آ گئی ہے تو اس کا استثنا آگے آ گیا جائے گا کہ کیسے پھر وہ طہارت حاصل کرے. حتی تب تشیرو, یہاں تک کہ تم خوب اچھی طرح غسل کر لیا کرو. ایک اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر انسان مسجد میں اعتکاف کی حالت میں اور اس دوران اگر اس کا کوئی ناپاکی کا معاملہ آ جائے تو فوری طور پر وہ مسجد سے باہر آ جائے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہیں پر کوئی ایسی مٹی وغیرہ رکھی جائے کہ فوری طور پر تیمم کر لیا جائے تاکہ اس دوران انسان پاک ہو جائے اور پھر فوری طور پر باہر آ کر کے جو ہے وہ طہارت وغیرہ حاصل کر لی جائے. بہرحال دو استثناءات یہاں پر دے دیے گئے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, ہاں اگر تم ہو بیمار, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا پھر سفر میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے, او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا پھر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ آئے جائے ضرورت سے, او لامستم النساء, یا پھر یہ کہ تم عورتوں کے پاس جاؤ. اب یہ استعارہ ہے لامستم النساء, عورتوں کو چھوو یعنی باقاعدہ جو بھی زن و شو کا تعلق ہوتا ہے اگر ایسا ہو جائے. فلم تجدو مان, اور تمہیں پانی نہ میسر آئے, فتح یمم سعیدن خویبا, تو پھر پاک ہونے کے لیے تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو, پاک مٹی کا ارادہ کر لیا کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, تو اس پاک مٹی سے اپنے دونوں اپنے منہ کو جو ہے اپنے منہ کا مسا کرو اور دونوں ہاتھوں کا مسا کر لو. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, بخشنے والا ہے. یہ تیمم کا جو ہے حکم آیا پہلی مرتبہ. آگے چل کر انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم وضو اور تیمم دونوں کا مسئلہ پڑھیں گے, لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا پہلی مرتبہ تیمم کا حکم آ رہا ہے سورہ نساء میں. کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان ناپاک ہو جائے اور پانی وغیرہ نہ ملے، یا پھر یہ کہ پانی تو ہو لیکن بیمار ہو، بیماری میں شدت زیادہ ہو، تو پھر پانی کا استعمال نہ کرو بلکہ تیمم کر لیا کرو. اب تیمم کیا ہے؟ یہ تیمم بنیادی طور پر غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہوتا ہے، کہ انسان کو اگر وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، ان دونوں صورتوں میں تیمم کیا جائے گا اور انسان اس سے پاک ہو جائے گا وقتی طور پر. یعنی جب تک پانی نہ ہو یا پانی ہو بیماری کی صورتحال ہو، اس وقت تک تیمم کیا جا سکتا ہے. اور تیمم میں بعض لوگوں کے نزدیک دو فرائض ہیں اور بعض کے نزدیک تین فرائض ہیں. وہ پہلا فرض جن کے نزدیک ارادہ کرنا، نیت کرنا ہے، وہ اس کو فرض میں شامل کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ لے کر آئیے کہ آپ تیمم کیوں کرنا چاہتے ہیں، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تیمم کریں گے. اور تیمم میں صرف دو فرائض ہیں، ایک مرتبہ آپ نے پاک مٹی کا ہاتھ مارا دونوں، اور ایسے ہاتھ کو جھٹک کر چہرے کا ایسے مساج کر لیا، یہ ہے پہلا فرض. اور اسی طرح دوسری مرتبہ ہاتھ پھیر کے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اس طرح ہاتھ پھیر لیا جائے، یہ ہے تیمم. جیسے میں نے عرض کیا، تیمم غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہے. بارہ اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے، لطیفے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں. ایک سفر میں ایک صحابی تھے، ان کو غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی وغیرہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے تیمم کی آیت سنی ہوئی تھی لیکن اس طرح سے ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے. لہٰذا ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ مٹی میں گئے اور جا کے مٹی میں لوٹنا شروع کر دیا انہوں نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں غسل کے حوالے سے یہ تیمم کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا تیمم سے مراد یہ نہیں ہے، تیمم سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے دونوں اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کا بس مسا کر لیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی چیزیں اللہ پاک نے معاف فرما دی. آگے الفاظ بھی آپ نے سن لیے، ان اللہ کانا عفوباً غفورا، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ معاف فرمانے والا ہے، زبردستی نہیں ہے. اگر پانی نہیں ہے یا بیماری کی حالت ہے اور نماز پڑھنا ہے، ظاہری بات ہے وہ تو لازم ہے، تو اللہ پاک نے تیمم کی سہولت عطا فرمائی ہے. یہ آیات نمبر 43 ہی آپ نے محسوس کر لیا کہ یہاں آپ مسلمانوں کے خطاب کا آغاز ختم ہوا. اب انشاءاللہ 16 آیات ہم پڑھیں گے جس میں یہودیوں کا خاص طور پر ترجمہ بیان ہوگا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، اے نبی کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کے طرز عمل پر غور کیا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا ہے. یشترون الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو مول لے لیتے ہیں گمراہی، اختیار کر لیتے ہیں گمراہی. ویریدون ان تضلوا سبیل، اور چاہتے وہ یہ ہیں کہ تمہیں بھی بہکا دیں راستے سے، یعنی مسلمانوں کو بھی سیدھے راستے سے بہکا دیں. واللہ اعلم بعدائکم، اور یقینا اللہ پاک تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وکفا باللہ ولیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کافی ہے بطور حمایتی. وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور مددگار. گویا یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ یہودی، یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ کسی بھی نوعیت کی کتنی سازشیں کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا حمایتی اور تمہارا مددگار ہے. من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے کہ جو یہودی ہوئے. یحرفون الکلم عن مواضعه، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کلمات کو، بات کو اپنی اصل جگہ سے اس کی جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اس کی مثال نمبر ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، جبکہ حکم کیا تھا سمعنا وأطعنا کہو، لیکن کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وأطعنا أطعنا کے بجائے الفاظ کو موڑا اور أطعنا کہہ دیا اور ہم نے نافرمانی کی. وسما، اور کہتے ہیں سنیے یا سنو، غیر مسمعین، نہ سنا جائے، یہ انداز ہے کہ سنیں آپ، کال کیا آپ کو، اور آہستہ سے کہتے تھے غیر مسمعین، آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی آپ کی وہ ہے وہ کوئی بات سنی نہ جائے. وہ رائنا، اور رائنا کو کہتے ہیں رائنا، یہ بات بھی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. رائنا کا مطلب ہوتا ہے رعایت کریں ہماری، ہماری طرف دیکھیں، کہتے ہیں رائنا اے ہمارے چروائے. لیم بین الفنتین، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے ہوئے، موڑ کر. وطانن فی دین، اور دین میں تانے کی نیت سے، ٹیڑھا میڑھا کر کے اور جو ہے وہ تانے کی نیت سے دین میں جو ہے تانا دیا جائے. ولا انہ قالوا سمعنا واطعنا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وسنا، اور کہتے سنیے. وانظرنا، اور اس طرح سے کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر کرم کیجئے. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں حکم دے دیا گیا تھا یہ الفاظ ہی چھوڑ دو، رائے نہ کہنا ہی چھوڑ دو، اور یوں کہا کرو انظرنا. تو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کیا گیا اس کو، وسنا وانظرنا لکان خیر اللہم، اگر وہ کہتے سنیے اور ہماری طرف نظر کرم کیجئے تو یہی بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی، وہ اقوام، اور سیدھی بات ہوتی، زیادہ مبنی پر انصاف ہوتی. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یا نہیں رکھتے، مگر یہ کہ بہت تھوڑا. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے لوگو, اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اے یہودیو, آمنوا بما نزل اللہ مصدقا لما معاکم, ایمان لے آؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے, جو تصدیق کرنے والا اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے, من قبل ان نقمص وجوہن, اس سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں, فنردھا علی ادبارھا, اور ہم الٹ دیں ان کو ان کے پیٹھوں پر, او لنعنہم, یا پھر ہم ان پر لعنت کریں, کما لعنا اصحاب صف, جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب صف پر, وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے. پارا اس آیت کے حوالے سے, کیونکہ آیت بڑی سخت ہے اور اس میں یہودیوں کو دعوت ایمان بھی دی گئی, تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بار بار آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ عالم دین سے بہت بڑے یہودی, انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو وہ ایمان لیا, انہوں نے کہا بھائی اس کے بعد تو ہمارے لیے اب کوئی موقع نہیں ہے, اور یہ دھمکی آ چکی ہے اللہ کی طرف سے, اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں, تمہارے چہروں, تمہاری پیٹھوں کو بدل دیا جائے یعنی پلٹ دیے جائیں تمہارے چہرے, اور ایسے تم پر لعنت کی جائے جیسے اصحاب صف کی گئی تھی, یعنی بندر اور خنزیر بنا دیے جاؤ, لہذا اس سے پہلے پہلے کہ عذاب ہم پر نازل ہو ہم ایمان لے آتے ہیں. یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آگے چل کر بھی آئے گا. اب اس کے بعد اہم آیت مبارکہ آیت نمبر 48, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کی ہے. اس سے پہلے بھی یہ ریفرنس آیا تھا لیکن اب باقاعدہ یہاں پر آ رہا ہے, اور دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئے گی سورہ نساء میں, سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شرک جو ہے وہ عقائد میں سب سے بدترین گناہ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں کوئی شریک کرے. لہذا مشرک وہ ہے کہ جس کی بخشش جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لہذا اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرما دیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے, وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ پاک جس کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن مشرک کی بخشش نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, تو یقین اس نے بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باندھ دیا. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ شرک کر رہے ہیں, شرک کی تین موٹی موٹی قسمیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. بعض علماء کرام دو قسمیں بیان کرتے ہیں, کہلاتی شرک جلی اور ایک کہلاتی شرک خفی. بہرحال محترم ڈاکٹر صاحب نے اس کو تین حوالے سے بیان کیا, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور گزارش بھی کر رہا ہوں آپ سے کہ اس موضوع پر 6 گھنٹے کے لیکچر ہیں محترم ڈاکٹر صاحب کے, حقیقت و اقسام و شرک, بہتر محسوس ہوگا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے کہ کم از کم وہ کیسے صاحب ضرور سنیں, جس سے بات واضح ہو کہ شرک ہے کیا, پھر اس سے کیسے بچا جائے, اس کی شناخت کیا ہے, اس کی انٹینسٹی کیا ہے. واقعہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے 6 گھنٹے میں اس کی وضاحت کی ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے. سورہ لقمان میں چل کر بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, ان شرک لا ظلم عظیم, شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. لہذا شرک کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے, اس کی ذات کے حوالے سے اس کا بیٹا یا بیٹی یا اس کی بیوی جو ہے اس کی طرح منسوب کر دی جائے, اور یہ شرک سب سے بدترین شرک ہے, شرک جلی ہے, اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ بھڑکتا ہے. اس حوالے سے آپ کو معلوم ہے توحید باری تعالیٰ کا جامع ترین سورہ سورۃ الاخلاص ہے, اور اس کی آیت نمبر 3 میں اس کی جو ہے مذمت آئی, لم یلد ولم یولد, ہرگز وہ نہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا, یعنی اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے. لہٰذا صرف اس ذات سے متعلق قرآن حکیم میں سورۃ الاخلاص کے حوالے سے توحید اس ذات کا معاملہ آتا ہے, اور صرف اس ذات وہ گناہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ صرف اس ذات وہ ہے کہ جو نبیوں اور رسولوں کی جو ہے قوموں میں آیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول جو لوگوں کو توحید کی دعوت دینے والے تھے, انہی کی قوموں میں بعد میں غلو کی وجہ سے جو ہے وہ بدقسمتی سے انہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دیا گیا. بدترین یہ شرک سب سے پہلے یہودی قوم میں آیا, یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو حضرت حضیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے, کہا انہوں نے یہودیوں نے کہ حضیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ جو عیسائی تھے نصرانی یہ اور آگے بڑھے, اور انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سلبی بیٹا قرار دے دیا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ, مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اسی طرح مشرکین مکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے تھے, انہوں نے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا. تو گویا ذات باری تعالیٰ میں شریک ہو گیا. اب ظاہری بات ہے اس کا بیٹا تو اس کی بیوی بھی ہوگی کوئی, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ ہے ان کا, تو ایک ان کا عقیدہ یہ کہ حضرت مریم کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیوی قرار دیتے ہیں. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے اندر یہ سلبی جذبات جو ہیں وہ شرک کی بدترین جو ہے وہ قسم ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے سورہ مریم میں آیات پڑھیں گے, بڑی سخت آیات آتی ہیں. بارہ صرف صفات کے حوالے سے دوسرا شرک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں شریک جو ہے وہ ٹھہرایا جائے. اس حوالے سے میں نے توجہ دلائی تھی آیت الکرسی میں کہ آیت الکرسی توحید و صفات کے حوالے سے جامع ترین آیت مبارکہ ہے, اسی وجہ سے اس کو پورے قرآن حکیم کی سردار قرار دیا گیا. بارہ صفات میں شرک یہ ہے کہ جو صفات اللہ پاک کی ہیں اور جیسی اور جتنی ہیں وہی صفات اور اتنی انٹینسٹی کے ساتھ کسی انسان کے اندر یا کسی مخلوق میں مان لی جائے, یہ شرک ہے. اللہ پاک زندہ ہے, انسان بھی زندہ ہے, لیکن اللہ کی زندگی اس کی اپنی ہے اور انسانوں کی جو زندگی ہے وہ عطائی ہے, دی ہوئی ہے. لہٰذا اس فرق کے ساتھ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی صفات بندوں کے اندر مان لی جائے, مخلوق میں مان لی جائے, تو شرک صفات ہے. اسی طرح ایک ہی حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے, تو عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جائے. عبادت کے جتنے بھی مراسم ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے. رکوع ہے, سجدہ ہے, اسی طرح قیام ہے, دعا ہے, یہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ دعا کسی اور سے کر لی, یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں لوگ, ظاہر بات ہے یا علی مدد کے نعرے سے کیا مراد ہے؟ علی مدد فرما. ہمارے ہاں سنیوں میں یا رسول اللہ مدد بھی لگتا ہے, یا غوث اعظم مدد بھی نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ بدترین شکلیں ہیں شرک کی. اس حوالے سے کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی پہلی بات تو یہ کہ مدد کے قابل ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور کو پکارا جا رہا ہے تو در حقیقت یہ شرک ہے, اور صرف العبادہ یا صرف الحقوق میں آتا ہے. بارہ اتنا موقع نہیں ہے کہ میں مزید اس کی تفصیل بیان کر سکوں. ان چھ کیسز کا مطالعہ تو جو ہے وہ کی سماعت آپ کے لیے انشاءاللہ بہت بہتر رہے گی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی, اللہ پاک ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. الم تر الی الذین یزکون انفسهم, یہودیوں کا یہ ترجمہ البتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا پاک بات سمجھتے تھے, جناب ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے, اور باقی جو ہیں وہ تو گھٹیا لوگ ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی مرض آیا, میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو تھوڑا بہت دیندار ہو جائے, تھوڑا بہت اگر علم آ جائے تو وہ اپنے آپ کو سپریم سمجھنے لگتا ہے, اور تکبر اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا یہ بدترین جو ہے وہ اعمال میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی. پوچھا تکبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے, گھٹیا سمجھنا شروع کر دے, یہ تکبر کی بدترین شکل ہے. لہٰذا یہ تکبر یہودیوں میں آیا, اور ہمارے یہاں بھی جیسے میں نے عرض کیا, تھوڑا بہت دین سے اگر لگاؤ بڑھ جائے اور تھوڑا سا انسان علم حاصل کر لے تو شیطان انسان کے اندر یہ تکبر پیدا کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم, کیا آپ نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو بڑا مقدس اور مزکی کہتے ہیں, ہم بہت جو ہیں وہ تزکیہ والے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, اے نبی آپ یوں فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو پاک کرنا چاہتا ہے, جس کو مقدس بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, اور دیکھو نہ ظلم ہوگا ان پر, بلکہ ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, ذرا دیکھیے تو صحیح کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح جھوٹ بات باندھتے ہیں. وکفا بھی اسما مبینہ, اور یہی بات ان کے لیے کافی ہے واضح گناہ ہونے کے اعتبار سے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا. یؤمنون بالجد, یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں جد پر. اب جد سے مراد بعض لوگوں نے اس سے جو ہے وہ بت لیے ہیں, بتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ تاغوت, اور سرکش شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہ یہ لوگ یعنی جو مشرک ہیں یہ زیادہ بہتر راستے پہ ان لوگوں سے جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے. اب یہ زدم زدہ تھی, ان لوگوں کو معلوم تھا کہ بت پرستی شرک ہے, اس کے باوجود کیونکہ دوستی بڑھانی تھی مشرکین مکہ سے, لہٰذا ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو آئے ابو سفیان کے پاس, اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, اور کہنے لگے جناب آپ کی کیا بات ہے, آپ زیادہ بہتر ہیں راستے کے اعتبار سے, یہ جو اہل ایمان ہیں جو رسول پر ایمان لائے ہیں یہ سیدھے راستے پہ نہیں ہیں, آپ لوگ زیادہ سیدھے راستے پہ, لہٰذا ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو زدم زدہ ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر انسان سچ کو اس طرح سے جھٹلاتا ہے اور یہاں تک چلا جاتا ہے کہ بتوں کی بھی انہوں نے جو ہے گویا کہ تعریف کرنا شروع کر دی, اور تاغوت اور شیطان کی کی پوجا شروع کر دی. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, کہنے لگے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا المشرکین سے, هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہ یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں اہل ایمان کے مقابلے میں. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرما دے اس کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک, کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے, کیا ان کو کوئی حصہ دیا گیا ہے سلطنت میں سے, بادشاہت میں سے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, اور اگر ان کو کوئی حصہ دے دیا جائے بادشاہت میں تو ان کا حال یہ ہے کنجوسی کا کہ یہ انسانوں میں کو انسانوں کو پھر تل برابر بھی کوئی سینا دے, یہ سارا کا سارا غصب کرنے اور انسانوں کو تل برابر بھی کوئی جو ہے وہ نعمت نہ دیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, تو کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو اپنے فضل میں سے عطا فرمایا ہے, اور حسد خاص طور پر یہودیوں کو ایسا اجبار سے بھی تھا کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے, یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا, بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے, اس پر یہ حسد کرتے تھے. ام یحسدون الناس, کیا یہ لوگ جو ہیں حسد کرتے ہیں لوگوں سے, علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے فضل میں سے عطا فرما دیا. فقد آتینا آلہ ابراہیم الکتاب, تو یقیناً ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی ہے, بل حکمہ اور حکمت عطا فرمائی, وآتیناہم ملکاً عظیماً, اور ہم نے ان کو بڑی عظیم مملکت عطا فرمائی, ملک عطا فرمایا. فمنہم من آمن بھی, ہاں ان میں سے کچھ ہیں جو واقعتاً ابھی ایمان رکھتے ہیں, ومنہم من صدان, لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو رک جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے سے. اب یہ صدہ یا سدو پہلی مرتبہ آ رہا ہے, اس کے معنی سمجھ لیجیے, اس سے دو معنی عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں. سجدہ یا سجدو کے معنی ہوتے ہیں رک جانا اور دوسروں کو بھی روک لینا, یہ بالکل ایسے ہی اس طرح مین روڈ پہ کوئی گاڑی کھڑی ہو جائے اور وہ گاڑی ایسے کھڑی ہوئی کہ راستہ روک لے تو خود پہ رکی رکی ہے پیچھے بھی ٹریفک جام کر دے گی. اسی طرح وہ لوگ یہ دین سے لوگوں کو روکتے ہیں, خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کے رکنے کا باعث بن جاتے ہیں. تو وَمِنْ هُمْ مَنْ صَدَّان, یہ بہت سے ایسے ہیں دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہی کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے طور پر. ان الذین کفروا بآیاتنا, اب یہ آیت مبارکہ دو اعتبار سے بہت اہم ہے, نمبر ایک آگ کی شدت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے, اور نمبر دو سائنٹیفک فینومینا بھی اس میں موجود ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. فرمایا ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, بآیاتنا ہماری آیات سے, سوف نصلیہم نارا, ہم ان قریب ایسے لوگوں کو داخل کریں گے آگ میں, کلما نضجت جلودہم, اور جب کبھی بھی آگ میں ان کی جلد ان کی اسکن جل جائے گی پک جائے گی یعنی جل کر راکھ ہو جائے گی, بدلناہم جلودن غیرہا, تو ہم ان کی جلدوں کو بدل دیں گے, نئی جلد ان کو عطا فرما دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں, مسلسل جو ہے وہ سوزش ان کو جو ہے محسوس ہوتی رہے. ان اللہ کان عزیزن حکیما, یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. تو سب سے پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آگ کی لپٹ سے بھی محفوظ فرما دے. اب یہ جو آگ ہے اس حوالے سے جان لیجئے کہ ہماری جو اسکن ہے یہ جو جلد ہے, خدا نہ خواستہ آگ کی جلد اگر جل جائے تو پھر اندر جو گوشت وغیرہ ہے جب وہ جلتا ہے تو پھر سوزش محسوس نہیں ہوتی. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں کہ جب انجیکشن لگتا ہے تو جب انجیکشن کی سوئی آپ کے جلد سے گزرتی ہے تو اس کے اندر حس ہے احساس ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, وہ سوئی اندر گوشت میں چلی آتی ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تو گویا سینس جو ہے وہ آپ کی جلد میں ہوتا ہے صرف, اگر جلد جل جائے تو پھر اندر جلنے کی سوزش جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی. یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی جلدیں جل جائیں گی یعنی پک جائیں گی بالکل جل کر راکھ ہو جائیں گی, ہم ان کی جلد کو ریپلیس کر دیں گے, نئی جلد عطا فرما دیں گے تاکہ وہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں, مسلسل ان کو عذاب دیا جاتا رہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے, سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار, ہم ایسے لوگوں کو انقریب داخل فرمائیں گے ایسے باغات میں جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, لہم فیہا ازواج مطہرہ, اور ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ جوڑے, وندخلہم ظلا ظلیلا, اور ہم ان کو داخل کریں گے چھنی گھنی جو ہے وہ چھاؤں کے اندر, ایسے درختوں کے اندر جن کی چھاؤں بہت گھنی ہوگی, کوئی ایسے درخت ہوں گے سب باغ کے معنی جس کی جو ہے وہ چھاؤں بہت گھنی ہوگی. اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے. اب اس کے بعد خطاب یہ 16 آیات ختم ہوئی، اس کے بعد دوبارہ سے خطاب مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 58 سے لے کر 149 تک طویل خطاب ہے بظاہر مسلمانوں سے، لیکن آپ دیکھیں گے اصل رخ اس میں منافقین کی طرف ہوگا جو ایمان لے آئے تھے اور وہ واقعتاً ایمان کے تقاضے ادا نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ دو آیات مبارکہ خاص طور پر بہت اہم ہیں، اس میں اسلام کا جو سیاسی نظام ہے خاص طور پر اس کا جو ہے وہ خصوصی تذکرہ آئے گا. اسلام کے سیاسی نظام کے اعتبار سے منصب کی اہمیت، کسی کو عہدہ دینا ہے، کسی کو ووٹ بھی دینا اگر فرض کریں تو اس کی بہت اہمیت ہے. اسی طرح منصب جس کو دیا جائے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، وہ اس کا حقدار ہو. اسی طرح اطاعت اور فرما برداری نظام چلانے کے لیے اللہ رسول کی بھی کرنی ہے، اور جو اول الامر ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، حکومت یہ حکومت چلانے والے لوگ ہیں، وہ امیر المومنین ہیں یا کوئی اور ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی ہوگی، وہ یا صاحبان امر کی اطاعت کی طرف بھی اشارہ دیا جائے گا. البتہ چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مطلق اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی ہوگی، باقی اول الامر اگر مسلمان ہیں اور وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق اگر حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت کی جائے گی، اور اگر شریعت کی تعلیمات کے خلاف حکم دیں گے تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہوگی. اسی طرح اختلاف کی صورت میں معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ قانون سازی جو ہے وہ کرے گی، کوئی پارلیمنٹ کرے، کوئی مجلس شورا کرے، لیکن اگر کوئی شخص ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ اس قانون کو چیلنج کر سکتا ہے، اور چیلنج کرنے کے لیے پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور وہاں پر وہ دلائل ثابت کرے گا کہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور پھر عدالت اس سے متعلق فیصلہ کرے گی. یہ چند خصوصی امور جس کی طرف یہ آیات مبارکہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے جو اہل لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دے دو. اب امانت سے مراد یہ عام امانت بھی ہو سکتی ہے، کسی شخص نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اس کی امانت واپس کر دیں، لیکن دوسرے نمبر پر یہ عہدہ جو ہے یہ ایک امانت ہے، لہٰذا صحیح لوگوں کو منتخب کرنا، صحیح لوگوں کو اوپر بھیجانا یہ بھی آپ پر جو ہے لازم ہے. لہٰذا اس حوالے سے ووٹ ایک امانت ہے، اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے تو اس میں اگر آپ سے مشاورت میں کوئی ووٹ مانگا جا رہا ہو تو صحیح انسان تک یا صحیح جماعت تک ووٹ دینا کہ جو اللہ رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر رہی ہو، یہ ایک امانت ہے جو کہ اس کو جو ہے حوالے کرنا ہوگا. اسی طرح وعیدہ حکم تم بین الناس، اب دوسرے نمبر پہ تمہیں اگر کوئی منصف بنا دیا گیا ہے، حاکم بنا دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے خصوصی احکامات، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکمو بالعدل، تو تمہیں چاہیے کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. کوئی عہدہ ہے کوئی عدالت میں خاص طور پر جو جج صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بالکل عدل کے ساتھ. ان اللہ نعیم ما یعظکم بھی، یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت بہترین نصیحت فرما رہا ہے، لوگوں کو بھی کہ وہ صحیح لوگوں کو منتخب کریں، اور اسی طرح اگر حکم بنا دیے گئے ہو، امیر بنا دیے گئے ہو، کوئی عہدہ دے دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے لوگوں کے درمیان عدل کیا جائے. یہ عدل کی کیا اہمیت ہے اس حوالے سے انشاءاللہ آگے بات آئے گی. دنیا میں تمام نبی اور رسولوں کو عدل اور انصاف پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا، یہی الفاظ حضور سے کہلوائے گئے سورہ شورا میں، وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. لہٰذا یہی بات یہاں پر فرمائی کہ جب لوگوں کے درمیان ہمیشہ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. ان اللہ نعم یعظکم بھی، ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، اور دیکھو اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب نظام چلانے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی نہ کوئی ڈسپلن ضروری ہے، اب وہ امیر المومنین ہو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، مشاورت ہے، جو بھی سیاسی نظام آپ نے بنایا اس میں جو ڈسپلن ہے وہ چلے گا اوپر سے. اطاعت سب سے پہلے ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اطاعت غیر مشروط ہے، لیکن باقی انسانوں میں سے جو امیر بنا دیے گئے ان کی بھی اطاعت کرنی ہوگی، ظاہری بات ہے نظام چلانے کے لیے، لیکن وہ غیر مشروط میں اس حوالے سے نہیں ہوگی. اللہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہوگی، کوئی اس میں شرط نہیں، لیکن انسانوں کی جو اطاعت ہوگی وہ اس حوالے سے مشروط ہوگی کہ وہ اگر شریعت کی تعلیمات کے مطابق حکم دیں گے تو ان کو مانا جائے گا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، و اولی الامر منکم، اور وہ اولی الامر صاحب امر صاحب حکومت لوگ تمہی میں سے جو ہیں مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے، ان کی اطاعت کرو اگر وہ ریاستی اور حکومتی معاملات میں تم سے اطاعت چاہ رہے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا شریعت کی تعلیمات کے مطابق اگر حکم دے رہے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، لیکن اگر کسی مسئلے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے, تنازع کس اعتبار سے ہوگا, تم یہ سمجھتے ہو کہ جو حاکم وقف جو حکم دے رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے, اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق, تو پھر آپ جائیں گے عدالت میں اور اس کے خلاف جو ہے وہ استغاثہ لے کر جائیں گے. تو اگر تمہیں محسوس ہو کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے, فردو اللہ و رسول, تو چاہیے کہ اس کو لوٹا دو, رجوع کرو اللہ اس کے رسول کی طرف یعنی قرآن و سنت کی طرف. ان کن تم تو مینون اب اللہ ولیوم الآخر, اور اگر تم واقعتا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, ذالک خیر و احسن تاویلا, یہی بات زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مبنی, یہی بات زیادہ بہتر ہے اور انجام کار کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے. بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ سیاسی نظام میں خاص طور پر یہ دو آیات مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اب اس کے بعد جو کتاب ہے اس میں دو ترجمے ہمارے آپ کو بہت نمایاں نظر آئیں گے, نمبر ایک یہودیوں کا اور نمبر دو منافقین کا. منافقین کا طرز عمل خاص طور پر لہٰذا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ منافقانہ طرز عمل تھا کیا, اس کی وضاحت میں یہاں پر کر دوں تاکہ ترجمے میں پھر انشاءاللہ بات واضح سمجھ میں آ جائے. سن 3 ہجری میں غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور 70 صحابہ شہید ہوئے, تو جہاں یہودیوں اور مشرکین نے بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی, وہاں یہ آسین کے سانپ جو تھے یہ منافقین, ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ ایمان تو لے آئے تھے مجبوراً, لیکن ایمان کے تقاضے جب ان کے سامنے آتے تھے تو وہ اس میں ریلیکٹڈ ہوتے تھے, اس کو نہیں مانتے تھے, اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی اطاعت جو ہے وہ بہت ناگزیر گزرتی تھی. لہذا ان کے طرز عمل پر آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورہ نساء میں 90 آیات آ رہی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں خاص طور پر 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے درمیان یہ منافقین کی سازشیں, ان کی جو ہے تلت پھڑت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور یہودیوں سے ان کے تعلقات, یہودیوں سے جا کر جو ہے وہ معاملات کرنا یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اب خصوصی جو ہے وہ تبصرہ نازل ہوا. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو زوم کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ واقعتاً ایمان لائے ہیں اس کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا, اور اس کلام پر بھی جو ان سے آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یوری دونا, اور چاہتے کیا ہیں, کہ یہ ترجمہ یہودیوں کا بھی تھا اور منافقین کا بھی تھا, چاہتے یہ ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت, اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدموں کا فیصلہ کروائیں طاغوت کی طرف. یا طاغوت سے مراد یہ دو عدالتیں تھیں خاص طور پر مدینے میں, ایک عدالت ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ایک عدالت لگاتے تھے علماء یہود. تو چاہتے یہ تھے کہ جائیں علماء یہود سے جو ہے فیصلہ کروائیں. تو وقت امیرو ان یکفرو بھی, حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں, یہودیوں سے کوئی تعلقات نہ رکھیں. وا یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کر دے اور بہت دور کی گمراہی میں لے جائے. وا اذا قیل لهم, اور جب ان کو اس عمل سے روکا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا ترجمہ اختیار کیا تم نے, رسول پر ایمان لائے تو اپنے مقدمات بھی رسول کے پاس لے کر آؤ, کیوں پھر یہودیوں کے پاس جاتے ہو, تو یہ طرز عمل پر تبصرہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, کہ بھئی آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف یعنی قرآن و سنت کی طرف آؤ, قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرو. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, اے نبی آپ دیکھتے ہیں ان منافقین کو کہ یہ آپ سے دور بھاگتے ہیں, آپ کے قریب نہیں آتے. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اور اب ان پر کوئی مصیبت آ جائے. ابھی مصیبت کیا تھی, اس کے حوالے سے ایک واقعہ سمجھ لیجئے. ایک منافق تھا, اس کا یہودی سے کوئی معاملہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حضور نے پوری گفتگو سنی اور فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں کر دیا. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول نے عدل فرمایا. یہ منافق مسلمان تھا, اس کو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو میرے میں مسلمان ہوں, اس کے باوجود فیصلہ میرے حق میں نہیں کیا گیا. لہٰذا اس نے جو ہے غصے میں آ کر چلا گیا یہودیوں کے پاس, وہاں پر جو ہے اس عدالت سے فیصلہ کروانے کی کوشش کی, اور ساتھ ساتھ مسلمانوں میں سے سب سے پہلے آیا ابوبکر صدیق کے پاس کہ دیکھیے یہ صورتحال بنی ہے, میں حق پر تھا, اللہ کے رسول نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. ابوبکر صدیق خاموش رہے. پھر یہ کیا عمر فاروق کے پاس, کہ عمر فاروق کے اندر جو ہے وہ دین کی بڑی غیرت موجود ہے, لہٰذا ان سے کوئی سفارش کروائی جائے. اور جیسے ان کے پاس گیا, انہوں نے پہلے جو ہے پوری بات سنی اس کی کہ کیا صورتحال ہے. کہا دیکھے میں حق پر تھا, میں مسلمان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں, اور اللہ کے رسول نے منافق کے اس میں یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, لہٰذا آپ کچھ میری جو ہے وہ مدد کیجئے. عمر فاروق نے فرمایا اچھا اللہ کے رسول نے تمہارے خلاف فیصلہ کر دیا؟ کہنا ہاں ہاں, دیکھیں میں مسلمان ہوں پھر بھی میرے خلاف فیصلہ کیا, یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا, اور تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. انہوں نے فرمایا تم یہی کھڑے ذرا میں آتا ہوں. وہ اندر گئے اور جائے تلوار لے کر آیا اور فوری طور پر اس کی گردن وہیں اڑا دی. کہ جو شخص اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے, وہ منافق ہے, اور اس کی سزا یہ ہے. لہٰذا جب اس کو قتل کیا گیا تو پورا قبیلہ آ گیا کہ یہ کیا کیا عمر فاروق نے, ہمارے ایک بندے کو اس طرح قتل کر دیا, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ قصاص کے لے کر معاملہ لے کر آ گئے. بہرحال یہ پس منظر ہے ان آیات مبارکہ کا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا انجام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے. تو فقی پیدا اصابت مصیبہ, تو پس کیسا ہوتا ہے جب آتے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ جائے, بما قدمت ایدین, ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, ثم جاؤ کا یحلفون باللہ, پھر آتے ہیں آپ کے پاس اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, کہ ہمارا ارادہ تو نہیں تھا مگر یہ کہ بھلائی کرنے کا اور یہ کہ موافقت کرنے کا, ہم تو کوئی برا عمل نہیں چاہ رہے تھے, عمر فاروق نے ہمارے ساتھ یہ عمل کر دیا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو ان کے دلوں میں ہے, جو ان کے سینوں میں ہے, اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے. فاعرض عنہم, اے نبی ان کو دفع کیجیے ابھی فی الحال, وعظہم, ان کو سمجھاتے رہیے, وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, ہاں ان کو ایسی بات سمجھائیے جو بڑی بھلی ہو ان کے حق میں, ان کو اثر ان کے دلوں پر اثر انداز کرنے والی ہو. لیکن پھر بھی اگر نہ مانے تو آیت مبارکہ آگے آ جائے گی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے فیور میں گئی. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اب اطاعت پر کے حوالے سے قرآن حکیم کی جامع ترین آیت مبارکہ آ رہی ہے, اس کا بہت اہم ہے. وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی رسول کو, الا ليطاع باذن الله, مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے, اس کا حکم مانا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. گویا نبی اور رسول جو بھی آتے ہیں وہ اللہ کے آتے تھے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہوتے تھے, لہٰذا ان کا حکم ماننا بہت ضروری تھا. بلا انہم ظلموا, اب یہ آیت مبارکہ ذرا اس کا ترجمہ سن لیجیے اور پس منظر آپ جان لیجیے, پھر انشاءاللہ ایک بات آپ کو میں توجہ دلاؤں گا. یہ منافقین کا طرز عمل چل رہا ہے جس پر تبصرہ جاری ہے. بلا انہم ظلموا انفسہم, اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا تھا, کوئی گناہ کا کام کر کیا تھا, جاؤ کا تو وہ آتے آپ کے پاس, فاستغفر اللہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش چاہتے ہیں, واستغفر لہم الرسول, اور ایسی صورت میں رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں, لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور مہربان پاتے. اب دیکھیں پس منظر بالکل واضح ہے, اس آیت مبارکہ کو مس کوٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ آج بھی اگر آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں, یعنی اللہ کے رسول کے مزار کے سامنے جا کر اس طرح سے استغفار کریں, تو اللہ کے رسول آج بھی آپ کی استغفار کریں گے, اور یہ آیت مبارکہ کوٹ کر دی جاتی ہے. بارش میں دلچسپ واقعہ اپنی زندگی کا آپ کو سنا دوں. الحمدللہ مسجد نبوی میں قیام تھا, وہاں پہ عالم دین تھے, غالباً ناصر بداوی ان کا نام تھا, وہ لیکچر دیا کرتے تھے, ہم بھی اس میں شریک ہوتے تھے. تو وہاں پر ایک صاحب نے یہ آیت مبارکہ کوٹ کی کہ جناب کچھ لوگ ہیں پاکستان میں, وہ اس طرح سے اللہ کے رسول کی حیات کے حوالے سے ایک تصور رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے سامنے جا کر ہم استغفار کریں گے تو وہ ہمارے لیے استغفار کریں گے. یہ آیت مبارکہ کوٹ کرتے ہیں, ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. ولو انہم اذ ظلموا, انہوں نے سب سے پہلا جو گرامر کے اعتبار سے نقطہ بتایا وہ یہ ہے کہ یہ جو از آتا ہے, از یہ ماضی میں اس عمل کے لیے آتا ہے جو ایک مرتبہ ہوا ہو پھر, اور ازا جب آتا ہے وہ اس حوالے سے آتا ہے جو عمل بار بار ہوا ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا فرق ہے. گویا یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر, کوئی گناہ ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, تو آتے اللہ کے پاس اور اللہ سے استغفار کرتے, اور رسول سے بھی استغفار چاہتے, معافی چاہتے, اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے, تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا اور مہربان پاتا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آیت مس کوٹ کی جاتی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر آپ جائیں اللہ کے رسول کے مزار کے پاس اور جا کر استغفار چاہیں تو اللہ کے رسول آپ کے لیے استغفار کریں گے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ غلط جو تصورات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. فرمایا بہرحال اس حوالے سے یہ بھی جان لیجئے کہ کسی زندہ انسان سے جو اللہ کا ولی ہو, نیک ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا ہے, پارسا ہے, حلال روزی کماتا ہے, پورے دین پر عمل کرتا ہے, اس سے جا کر اگر اپنی کسی حاجت کہہ دی جائے اور کہا جائے میرے اپنے آپ دعا کر دیجئے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی شرک نہیں. لیکن اس حوالے سے کوئی عقیدہ بنانا نہ کسی صحابی نے کیا ایسا, ورنہ صحابہ کرام بھی آتے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی آ کر یہاں استغفار شروع کر دیتے. ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے وصال کے بعد اس طرح کا کوئی عمل صحابہ سے ثابت نہیں. ہم نے زبردستی گھڑ کر جو ہے اپنے وہ عقائد کی فیور کرنے کے لیے آیت مبارکہ کوٹ کرنا شروع کر دی تو غیر مناسب ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں اپنی روش کو جو ہے وہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آیت نمبر 65, پورے قرآن حکیم میں اطاعت رسول پر سب سے زیادہ گہری اور گاڑی آیت مبارکہ, فلا وربک لا یؤمنون, اور ہرگز نہیں تمہارے رب کی قسم, وربک تمہارے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ لوگ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو منصف نہ بنائیں اپنے جھگڑوں میں, ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر اپنے جیوں میں کسی بھی نوعیت کی کوئی تنگی نہ پائیں اس فیصلے کے بارے میں جو آپ نے فرما دیا، ویسلمو تسلیما، اور اس کو خوشی خوشی تسلیم کریں جیسے کہ خوشی خوشی تسلیم کیا جاتا ہے. گویا کہ جو شخص اللہ کے رسول کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پھر ہرگز مومن نہیں. اور پھر حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل گویا ثابت ہوا کہ اس شخص کا فیصلہ جو ہے وہ واقعتا یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. بارہویں سوال سے میں توجہ دلاؤں گا کہ ہمیں بھی اپنا طرز عمل پر جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے. کیا واقعتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے جیسے ہونی چاہیے؟ دو حدیثوں بار کا آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے اپنا اپنا جائزہ لے لیجیے. پہلی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت سب سے زیادہ ہو، انسان اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے. اسی طرح ایک اور میں آ رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یومن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکونا ہواہ تبا لما جیتو بھی، یہاں تک کہ اس کی خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. لہٰذا اپنا اپنا جائزہ لے لیجیے کہ ہماری زندگی کا کیا صورتحال ہے، کیا ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا؟ غم کے مواقع پر وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا؟ یا خوشی اور غم کے مواقع پر ہم بھول جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ اور معاشرے میں جو چلن چل رہا ہے اس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ نکاح کا موقع آیا تو وہی جو ہے ٹرینڈ چلا آ رہا ہے جناب، بے ہودگی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، صرف نکاح، وہ بھی مولوی صاحب کو پڑھوا کر بلا کر پڑھوانے میں مجبور ہے کیونکہ اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، ورنہ باقی ساری خرافات جو ہندوؤں میں اور یہودیوں میں عیسائیوں سے آئیں وہ ہم کرتے ہیں. تو در حقیقت یہ ایمان کے منافی بات ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما صدر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ولو ان کتبنا علیہم، اور اگر اس مسئلے میں ہم ان پر لکھ دیتے انی قتلوا انفسکم، کہ قتل کرو اپنے آپ کو، یہ نافرمانی جو تم نے کی ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے کام کیا اس کی گردن اڑا دی جائے. ابھی خرجو من دیارکم، یا پھر یہ کہ نکالو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کام کیا ان کے گھروں سے. ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو نہیں کرتے ان میں سے وہ لوگ یہ کام مگر بہت تھوڑے. ولو انہم فعلوا، اور اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں، ما یعظون بھی، جس کی ان کو وعظ و نصیحت کی جا رہی ہے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، لکان خیر لہم، کہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، و اشد تثبیتا، اور دین پر قائم رہنے کے اعتبار سے دلوں پر ثبات کو دلوں میں ثبات پیدا کرنے کے لیے بھی زیادہ بہتر ہوتا. واحد اللہ عطی ناؤ ملا دن اجر نظیمہ، اور پھر ایسی صورت میں ہم ان کو بہت اجر و ثواب بھی عطا فرماتے. والا ہدئی ناؤم سراطا مستقیمہ، اور ہم ان کو سیدھے رستے کی ہدایت بھی دے دیتے. گویا اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اس بات کی گارنٹی ہے کہ انسان کو لازمن سیدھی ہدایت مل کے رہے گی. وما یوتی اللہ و رسول، آیت نمبر 67 جس کا ریفرنس سورت الفاتحہ میں آیا تھا، کہ یہ منام علیہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اس کی تشریح یہ آیت مبارکہ جو بیان کر رہی ہے. وما یوتی اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یا کرتا ہے، فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین، نبیوں میں سے، وصدیقین، صدیقین میں سے، وشہداء، شہداء میں سے، وصالحین، اور نیکوکاروں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ہیں یہ لوگ رفیق ہونے کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چاروں گروہوں میں سے جو ہے ان میں شامل فرما دے. البتہ یہ چار گروہوں کی کیٹیگری جو بنائی گئی ہے اس کی بات سمجھ لیجیے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ صالحین میں شامل ہو جاتا ہے، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ سب سے پہلا درجہ اللہ والوں کا. پھر اپنے مزاج کے مطابق جیسا مزاج ہوتا ہے اور تقوی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے غور و فکر کا، وہ صدیقین کے درجے پہ پہنچتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بھاگ دوڑ کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل کے حوالے سے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ جو ہے وہ زیادہ بھاگ دوڑ کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو گویا یہ دو جذبات، یہ دو مزاج ہیں جو اللہ پاک نے بنائے انسان کے. ایک کہلاتے ہیں انٹروورٹ، انٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو درو بھی نہیں کر رہے ہوتے، غور و فکر کے جو ہے وہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. ایک کہلاتے ہیں ایکسٹروورٹس، وہ ہوتے ہیں جو باہر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، باہر زیادہ جو ہے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ مزاج ہوتا ہے انسان کا. صدیقین انٹروورٹ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہداء ایکسٹروورٹ، حضرت عمر فاروق، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا مزاج. اسی طرح انبیاء کرام میں صدیقین کا درجہ پایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جاؤ جلال صاحب کا، وہ شہداء کے درجے میں آئے، جلالی مزاج کے تھے. یہ ہے مختلف مزاج، اور انہی میں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو چنا کرتا تھا. یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی تین کیٹیگریز باقی ہیں. صدیقین میں سے انبیاء کرام چنے، ابراہیم صدیقین میں سے آ گئے. اسی طرح شہداء میں انبیاء کرام چنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ شہداء میں شامل ہو گئے. بہرحال یہ چار مزاج یا چار کیٹیگریز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. وکفا باللہ علیما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور جاننے والے کے. یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں ذہن میں رکھیے کہ تین ہجری سے پانچ ہجری کے درمیان یہ جنگ و جدال بہت زیادہ جاری تھا. بار بار مسلمانوں کو خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں طرف سے حملہ ہونے والا ہے. سفر میں بھی جا رہے ہیں تو ساتھ یا اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، کوئی جنگ و جدال نہ ہو جائے. لہٰذا اس دوران خاص طور پر مسلمانوں کو خصوصی ہدایات دی گئی کہ جب سفر میں جاؤ یا جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل سیر کر رہے ہو، اس میں نماز آ جائے تو نماز کیسے پڑھو. اسی طرح جنگ و جدال ہو رہا ہو تو اس دوران کیا کیفیات ہونی چاہیے، یہ پوری تفصیل دیکھیں گے آپ. صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور جو تھا یہ بڑا خطرناک تھا مسلمانوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا معاملہ جو ڈھال ہوتی ہے وہ ہر وقت اپنے ساتھ لیا کرو. فن فرو سباتن، اور نکلا کرو جدا جدا. ابین فرو جمیا، یا کبھی کبھار جتے کی صورت میں نکلا کرو. گویا ایک ساتھ بھی نکلو یا الگ الگ بھی نکلو تو تیاری سے نکلو اچھی طرح. گویا کم از کم سفر میں اور جہاد میں اپنی ڈھال ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرو. وہ ان منکم، اور یقیناً تم میں سے ایسے بھی ہیں، لمن لیبتین، کہ وہ لازمن جہاد میں نکلنے میں جو ہے وہ ڈیلے کرے گا، ڈھیلا پن دکھائے گا، کوئی جو ہے وہ کمی دکھائے گا. یہ منافقین کا طرز عمل. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، یہاں پر اس نے سستی دکھائی، قافلہ نکل گیا مسلمانوں کا، یا لشکر جو تھا نکل گیا، اور آگے جا کے پتہ چلا کہ جناب وہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس میں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ گئی ہے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اب اس کا جو طرز عمل ہے وہ بیان ہو رہا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے یعنی شکست ہو جائے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ کہنے لگے دیکھو اللہ پاک نے مجھ پر بڑا انعام کر دیا. اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، دیکھو میں بچ گیا، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی فضل مل جائے، جہاد کے دوران کوئی جو ہے مجھ بھیڑ کے دوران مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ کہنے لگے اس طرح سے کہ جیسے تمہارے اس کے درمیان کوئی مودت، کوئی دوستی تھی نہیں. یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو مجھے بھی یہ شاندار کامیابی مل جاتی، کوئی مال غنیمت سے مجھے بھی حصہ مل جاتا. فلیقاتل فی سبیل اللہ، اب اہل ایمان کو موٹیویٹ کیا گیا، پس چاہیے وہ لوگ جہاد کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں، یعنی جنگ جاری رکھیں. الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے لیے، آخرت کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قتال اور جہاد کے مراحل جو ہیں وہ طے کرتے رہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کریں. یہ تجارت کا مرحلہ آئے گا انشاءاللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. تو گویا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنے مال اور یہ اپنی جانیں بیچ دی، ان کو چاہیے وہ اللہ کی راہ میں جنگ جاری رکھیں. ومن یقاتل فی سبیل اللہ، تو جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، فلیقتل، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، فلیقتل او یغلب، تو چاہے وہ مارا جائے، شہید کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ غالب ہو جائے، غازی بن کر آ جائے، فسوف نوتیہ اجرن عظیما، دونوں صورتوں میں ہم اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک یہ جنگ و جدال اور قتال جو ہمارے دین کی چھوٹی ہے، اس کے مرائل کچھ ہماری زندگیوں میں بھی لا دے، اور کم از کم خواہش تو کم از کم ہمارے دلوں میں پیدا کرے کہ جب اس طرح کا مرحلہ آئے دین کے غلبے کے حوالے سے تو ہم بھی اللہ کے راہ میں جہاد اور قتال کے مراحل طے کریں. بہرحال خوشخبری ہے کہ اگر وہ قتل کر دیا جائے اللہ کے راہ میں یا غالب ہو, دونوں صورتوں میں ہم اس کو جو ہے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اب یہ آیت مبارکہ کا پسمند, اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کا پسمندر یہ ہے کہ مسلمانوں سے ابھی کچھ ایسے تھے جو قتال کے مرحلے میں خاص طور پر ڈر رہے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے, اور ادھر مکے میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو ابھی تک جو ہے وہ اپنے سمجھیے کہ ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے, اور ان کو خوف تھا اس بات کا کہ اگر ہم ایمان کا اظہار کریں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا. کیا مسلمانوں کو ابھی یہاں پر غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے ابھی کچھ مسلمان وہاں پر موجود ہیں اس مکے کی بستی میں جہاں پر ظالم لوگ ہیں اور ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے, تو ان کے لیے ابھی اور جد و جہد کرو, اللہ کے راہ میں قتال کے مراحل طے کرو تاکہ اس مکے کو آزاد کراؤ اور وہاں پر اللہ کا دین غالب کرو. تو یہ پس منظر میں مکے والوں کی گویا کہ جو مسلمان مکے والے میں مکے میں رہ گئے تو ان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے. فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جنگ نہیں کرتے, اللہ کے راہ میں جنگ کرنے سے کتراتے ہو. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, حالانکہ کچھ کمزور لوگ ہیں ادھر مکے میں, مردوں میں سے, عورتوں میں سے اور بچوں میں سے. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ, جو دیکھو ابھی تک دعائیں کر رہے ہیں, ان کی آہ پکار آتی ہے تمہارے پاس, جو دعا کرتے ہیں یقولون اے ہمارے رب اخرجنا من هذه القریۃ الظالمی اہلھا, کہ نکال دے ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں, یہ مکے والے مشرکین ہم پر ظلم کرتے ہیں. تو تم ان مسلمانوں کے لیے جہاد و قتال کے مراحل کیوں نہیں طے کرتے؟ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا, اے رب ہمارے تو ہمارے لیے اپنے پاس سے ایک دوست اور حمایتی بنا دے. وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا, اور اے اللہ تو ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار بھیج دے. تو ان لوگوں کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم قتال کرو اور مشرکین کو شکست دو. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو واقعتاً جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ, اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے رستے میں, شیطان کے رستے میں وہ جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو اے مسلمانوں جنگ جاری رکھو ان شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, اور یقیناً یہ شیطان کی چالیں تو بڑی کمزور ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں تمہیں بڑے طاقتور, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. لہٰذا اگر ہمت کرو گے, مجتمع ہو کر ایمان و تقوی کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرو گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ کے رہے گی. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے 11 رکوع کی پہلی آیت, یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی مراحل تھے ان کو سمجھنے کے لیے. یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا, دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھا ہوں. مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی, یعنی جے آرڈر آف دا ڈے یہ تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اب ان کو چاہیے کہ وہ صبر کے مراحل طے کریں, یعنی ایمان لانے کے بعد جو تشدد ہو, جو ان کو مارا پیٹا جائے, تو وہاں پر حکم یہ تھا کہ وہ تشدد کا جواب تشدد سے نہ دیں, بلکہ الٹا حکم تھا. انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھ لیں گے, کوئی گالی پکے تو اس کو دعا دو, کوئی پتھر مارے پھول تیز کرو, اسی طرح کوئی ایک کانٹا مارے تو دوسرا گال بھی تیز کر دو کہ زبی مار لو بھائی. کیا مطلب ہے؟ اس مقصد کیا تھا کہ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ریٹیلیٹ کر سکیں, اور اس کی جو حکمت بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو, جب تک آپ بدلہ نہیں لے سکتے, اگر آپ بدلہ لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, وہ دشمن جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, وہ آپ کو کچل کے رکھ دے گا, اور آپ کو اس کو اخلاقی جواز مل جائے گا آپ کے خلاف تلوار اٹھانے کا یا آپ کو کریکٹ کرنے کا. اور اگر آپ اخلاقی اعتبار سے اس تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دے رہے تو پھر کافروں کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو مار سکے. لہذا چار مرحلے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں طے کر رہے تھے, دعوت, تنظیم, اسی طرح تربیت اور صبر محض کا, اس میں یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے. یہ آیت دوسرے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء میں یہ بات کہی جا رہی ہے, الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, اے نبی آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. پورے قرآن حکیم میں بتا دیجئے کہاں یہ حکم آیا کہ کہا گیا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا بھی کچھ نازل ہوتا تھا. یہ وحی خفی تھی جس کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہیں, لہذا بدلہ نہ لو, ہاتھوں کو بندہ رکھو اور طاقت جمع کرو. ہاں جب طاقت آ جائے پھر جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا. جس طرح مکے میں جب طاقت آئی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا, بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے فتح مکہ کے موقع پر, بڑے جلال میں تھے, بڑے غصے میں تھے اس اعتبار سے کہ آج موقع تھا کہ ان کو جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا. بڑا پیارا واقعہ ہے. کہ وہ وعد کرتے ہوئے جا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن تو آ گیا کہ اللہ پاک نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں طاقت دے گا, ہم ان مشرکین کی بوٹیاں کر دیں گے, ان کا قیمہ کر دیں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ نہ کہو, یہ کہو الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحم فرمانے کا دن ہے, آج ان کو بخشنے کا دن ہے. بہرحال یہ وعدہ کیا تھا اللہ پاک نے کہ ایک دن آئے گا کہ ان سے بدلہ لیا جائے گا. تو فی الحال مکے میں حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, اور اس کی حکمت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اگر وہاں بدلہ لینے کی اجازت دے دی جاتی تو پھر مسلمان کیریج کر دیے جاتے, اور دوسری حکمت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ پوری مکی قرآن میں کہیں پر بھی یہ حکم موجود نہیں ہے. قرآن ریکگنائز کر رہا ہے الم تلا الذین قیل لہم کفوا ایدیکم, کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو, واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, واتو زکاۃ زکات دیتے رہو. فلما کتب علیہم القتال, لیکن جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا, منافقین کا تھوڑا سا طرز عمل آئے گا, اذا فریق منہم, تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے, یخشون الناس کا خشیت اللہ, وہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جنگ کرنے سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے, او اشد خشیہ, یا ان سے بھی زیادہ. وقالوا, اور جنگ کی وجہ سے, کیونکہ جنگ میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے, تو کہنے لگے ربنا لما قتلت علینا القتال, کہ رب ہمارے تو نے ہم پر یہ جنگ کرنا کیوں فرض کر دیا, لولا اخرتنا اخرتنا الى اجل قریب, تو نے اس کو کچھ دیر کے لیے اور ڈیلے کیوں نہیں کر دیا. قل متاع دنیا قلیل, اے نبی فرما دیجئے یہ دنیا کی زندگی کی مال و متاع بہت تھوڑی ہے, کب تک بالآخر تم جائے وہ اس دنیا میں عیاشیاں کرتے رہو گے. اللہ کی راہ میں جنگ کر کے اگر جان اللہ کے حوالے کرو گے تو وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ تیار کر کے رکھی. تو یہ دنیا کی زندگی کی محبت ہے جس کی وجہ سے انسان کے تعلق جہاد اور انفاق بھی سب اللہ سے جو ہے بچتا ہے. تو فرمایا قل متاع دنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقا, اور آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقا, اور آپ فرما دیجئے کہ آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. ولا تظلمون فتیلا, اور تم پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی. دھاگے سے مراد عام طور پر فتیل کا ترجمہ دھاگا بھی کیا جاتا ہے, عام طور پر جو کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو دھاگا کھجور کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے اس کے برابر, یعنی وہ انتہائی حقیر اور گھٹیا چیز ہے, اس کے بارے میں بیان کیا گیا جو گٹھلی اور کھجور کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس دھاگے کو کہا گیا. تو فرمایا ولا تظلمون فتیلا, تم پر جو ہے وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت, اب ظاہر بات ہے موت کا خوف تھا جس کی وجہ سے انسان قتال نہیں کر رہا, اور اس کی حقیقت اللہ پاک نے بیان فرما دی, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی, آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, چاہے تم انتہائی مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ اور قلعوں کے اندر اپنے آپ کو قلعہ بند کر لو, وہاں پر بھی موت آ پکڑے گی تمہیں. وہیں اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ یہاں بھی آئی, سورہ جمعہ بھی آئے گی, وہاں پر الفاظ کیا ہیں, قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم گھبراتے ہو جس سے تم ڈرتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے. پارا وہی الفاظ یہاں پر ہیں, ولو کنتم فی بیوت مشیدہ, چاہے تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ جب موت کا وقت آ گیا تو بالآخر موت آ کے رہے گی. تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان جانے آفری کے حوالے کرے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ, اور جب آتی ہے ان پر کوئی بھلائی کوئی نیکی یا کوئی مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے, یقولوا ھٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ, تو کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور جب کوئی برائی آ جاتی ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے, یقولوا ھٰذِهِ مِنْ عِنْدِ, آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی طرف سے, آپ نے مروا دیا, اصل میں آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگایا جاتا ہے. قل کل من عند اللہ, اے نبی فرما دی سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا, تو یہ کیسی قوم ہے, کیسے بیکار لوگ ہیں کہ یہ بات کو نہیں سمجھتے, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا, اب جو ہے انسان کا کیا ایمان ہونا چاہیے, کیا طرز عمل اپنا جو ہے اس حوالے سے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اس آیت کے دو ترجمے کیے گئے, دونوں میں آ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک, جو کچھ بھی بھلائی پہنچتی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئات, اور جو کچھ بھی آتی ہے برائی, فمن نفسک, تو یقیناً وہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے, یعنی تمہارے اعمال کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے وہ دنیا میں جو تمہیں دیا جاتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ كَلِ النَّاسِ رَسُولًا, اور اے نبی ہم نے تو آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے اس بات پر گواہ کے طور پر کہ آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں. بہرحال اس کا ایک اور ٹون ہے, ایک اور طریقہ اس کو پڑھنے کا وہ یہ کہ منافقین جو الزام لگایا کرتے تھے کہ نیکی آ جائے بھلائی آ جائے تو اللہ کی طرف سے اور مصیبت آ جائے تو آپ کی طرف سے, اس کا جواب دیا گیا ماں اصابہ کا مین حسنت فمن اللہ, تو جو بھلائی آئے وہ تو اللہ کی طرف سے ہو, وما اصابہ کا مین سیئت فمن نفسک, اور جو برائی آ جائے تو آپ کی طرف سے ہو, یہ عجیب تم نے معاملہ کیا, وارسلنا کا للناس رسولا, اے نبی ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا تمام انسانوں کے لیے, وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ پاک اس پر کافی ہے بطور گواہ کے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اب دیکھیں اطاعت رسول پر دوبارہ سے بات آ رہی ہے, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, وہ اصل میں رسول جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ ہے, تو رسول کی اطاعت ہی میں اللہ کے رسول کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطانی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی, ومن اسانی فقد اطاع اللہ فقد اصلا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی, صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, ومن تولا, اور جس نے روگردانی کی منہ پھیر لیا, فما ارسلنا علیہم حفیظا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, داروغہ بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ زبردستی ان سے اطاعت کروائیں, ویقولون اطاع, اور یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں ہم نے آپ کی اطاعت کی, اب یہ منافقانہ طرز عمل, حضور کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے آپ کی بات مانی آپ کی اطاعت کی, فاذا برزوا من عندک, اور جب جاتے ہیں باہر آپ کے پاس سے, یعنی مجلس ختم ہو گئی باہر جمع ہو گئے ٹولی بنا لی اور پھر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی, بیتا فائفۃ منھم غیر الذی تقول, تو یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں, گروہ بیٹھ جاتا ہے اور خطبت کرنا شروع کر دیں آپ کے خلاف, جو آپ نے بات کہی ہے اس بات کو لوگوں کے ذہن سے ظاہر کرنے کے لیے آپ کے خلاف سازش شروع کر دیتے ہیں, واللہ یکتب ما یبیتون, حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھ رہا ہے جو کچھ بھی یہ مشورہ کرتے ہیں آپ کے خلاف, فاعرض عنھم, کہ نبی ابھی فی الحال ان کو چھوڑیے, دفع کیجیے ان کو, وتوکل علی اللہ, اور آپ تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے, وکفا باللہ وکیلا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز بطور مددگار کے. آیت نمبر 82, یہ اصل میں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے دل میں نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے, منافقت کی ایک سب سے بنیادی وجہ, اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, قرآن پر اگر غور و فکر کریں تدبر کریں تو ان کو ایمان حاصل ہوگا اور منافقانہ طرز عمل سے بچ سکیں گے, تو گویا منافقت کی اصل وجہ قرآن حکیم سے دوری ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی اس نفاق سے محفوظ فرما دے. اللہ کے رسول کی دعا ہے, ترمذی شریف کی غالباً روایت ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. نفاق سے کیسے پاک ہوں گے؟ قرآن پر تدبر کر کے, قرآن پر غور و فکر کر کے. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, غور نہیں کرتے؟ اس قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کی سب سے بڑی دلیل, ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور سے ہوتا, غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافاً کثیرا, تو وہ لازماً اس میں بہت سارے اختلافات پاتے. اب ظاہری بات ہے 23 برس کے عرصے میں نازل ہو رہا ہے, اب 23 برس کے عرصے میں اگر کوئی شخص یا کوئی اور کوئی کلام لکھے گا تو اس کی جو ذہنی سطح ہے اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی سوچ میں اس کے خیالات میں تبدیلی آئے گی. اس کی بہترین مثال علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال نے ابتدا میں جو شاعری کی ہے وہ آپ پڑھیں تو عام شاعری ہے, وہی بلبل وہی گلگل گل کی شاعری ملے گی, لیکن آہستہ آہستہ ان کی شاعری میں ڈیولپمنٹ آئی ہے, اور خاص طور پر جب انہوں نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, دین پڑھا اور دنیا بھر کا فلسفہ پڑھ کر آئے, تو ان کو محسوس ہوا کہ قرآن کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں, اور پھر آخری دور کی جو ان کی جو اشعار ہیں وہ آپ محسوس کر لیں گے. گویا اس میں جو ہے بہت سارا دینی فکر مل جائے گا. گویا انسان جو ہوتا ہے اس کی سوچ میں اور غور و فکر میں تدریج ہوتی ہے, آہستہ آہستہ وہ میچور ہوتا ہے, لیکن قرآن حکیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ تبدیلی, کوئی تحریف, کوئی کمی کوتاہی, کوئی اختلاف تمہیں نہیں ملے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو اس میں تم دیکھتے کہ بہت سارے اختلافات ہوتے. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ, اب ایک اور ان کا طرز عمل تھا, منافقین خاص طور پر خوف و ہراس پھیلانے والے تھے مدینے میں, کیونکہ صورت حال بن چکی تھی, ایسی شکست ہو چکی ہے, مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہے, تو الٹی سیدھی خبریں لے کر آتے ہیں, او فلاں تمہارے خلاف جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں, وہ یہودی جمع کر رہے ہیں. اسی طرح جو غزوہ احزاب سے پہلے ان لوگوں نے بہت ساری سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی, ان میں سے ایک سازش یہی بھی تھی کہ وہ غلط خبریں اور جو ہے وہ پھیلا دیا کرتے تھے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی بھی خبر امن کی، اول خوف یا خوف کی، عَذَاؤُ بِهِ، تو فوری طور پر جو ہے وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کے. وَلَا رَدُّوا إِلَيْهِ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ اس کو لوٹا دیتے رسول کی طرف، جو خبر آئی تھی تو اس کو رسول کی طرف لوٹاتے، سب سے پہلے جا کر رسول کو بتاتے. وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں کو بتاتے جو ان میں سے اولو الامر تھے، جو اس بات کی تحقیق کرنے والے تھے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جان لیتے وہ لوگ اور تحقیق کر لیتے اس کی، وہ استنباط کر لیتے اس سے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے تھے، عوام الناس میں پھیلا دیا کرتے تھے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو لازمن تم شیطان کی پیروی کرنے لگتے مگر تم میں سے بہت کم تھوڑے لوگ. اب یہ جو تشہیر ہے غلط بات کی، خاص طور پر اس کو منع کیا گیا. ہمارے ہاں بھی آپ کو محسوس ہے، شام کے اخبارات خاص طور پر آپ کو خبریں دیتے ہیں، ایسی خبریں جو اکثر و بیشتر جھوٹی ہوتی ہیں، اور اسکینڈل اور فلاں چیزیں اور یہ چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں، بعد میں جو ہے وہ اس کی تصدیق کی جاتی ہے. تو یہ منافقانہ ترجمہ ہے، اللہ پاک ہمیں سے محفوظ فرمائے. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنگ جاری رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف ہے مگر یہ کہ آپ اپنے ہی جی کے، آپ کو اپنے ہی بارے میں جو ہے مکلف ٹھہرایا گیا ہے. لیکن وحرر المومنین، آپ اہل ایمان کو موٹیویٹ کیجئے، ان کو آمادہ کیجئے جنگ پر. ابھی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو صورت حال تھی جنگ و جدال کی، اس میں ابھی نظیر عام نہیں تھی، سارے کے سارے لوگوں کو قتال کا حکم نہیں دیا گیا تھا، لہٰذا خطاب کرو حضور سے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار کیجئے، اس لیے کہ بنو غطفان، نجد، یہ وہ علاقے تھے جہاں پر بار بار مسلمانوں پر حملے ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ جنگ ہوگی مسلمانوں پر. اور غزوہ احزاب میں خاص طور پر 12,000 کا جو لشکر آیا تھا، اس میں 4,000 افراد یہ بنو غطفان کے قبائل سے، جن کا تعلق نجد سے تھا، لہٰذا ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے تیاری شروع کر دی تھی. لہٰذا اس حوالے سے جو حکم دیا گیا، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ کی راہ میں جنگ جاری رکھیے. لا تکلفوا الا نفسک وحرر المؤمنین عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک دے ان لوگوں سے جن لوگوں نے جنگ کی آپ کے خلاف، یعنی وہ جو کافر ہیں ان سے آپ کو روک دیں، آپ کی مدد فرمائے اور آپ کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائے. واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو زیادہ شدید تر ہے جنگ کے اعتبار سے بھی اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی. اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، دنیا میں اگر کسی شخص کی مدد کریں، کسی شخص کی صفات کریں، کسی شخص کی سفارش کر دیں، یا پھر یہ کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یقینی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ اس کی صفات اور جو ہے سفارش قبول کی جائے گی. لیکن اسی طرح انسان کو برائی کی طرف راغب کریں، برائی کی طرف موٹیویٹ کریں، تو اس کا بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. تو گویا صفات حسنہ اور صفات باطلہ دونوں کا تصور یہاں دیا جا رہا ہے. فرمایا میں یشوا صفاتن حسنتن، تو جو کوئی بھی اچھی اور نیک سفارش کرے گا، یقل لہو نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے ایک بدلہ دیا جائے گا. اب سفارش یا صفات سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا ادائی الی الخیر کفائلی، کہ نیکی کی طرف بلانے والا ایسا ہے کہ جیسے خود جو ہے وہ عمل کرنے والا ہو، تو نیکی کی طرف دائی جو ہے بلانے والا، اس کو اس میں سے بدلہ اور ثواب دیا جائے گا. ومن یشفع شفاعتن سیئۃ، اور جو بری سفارش کریں، کسی برے عمل کی بدعت شروع کر دیں، برائی کی طرف لوگوں کو راغب کر دیں، یقل لہو کفل منہا، تو اس کا بدلہ بھی اس کو مل کر رہے گا. کوئی آپ نے نیکی کا کام شروع کیا اور وہ قیامت تک جاری رہے، اس کا بدلہ ملے گا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کیا. اب جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، اس کا ایک اجر و ثواب اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کو ملتا رہے گا. اس میں ہمارے لیے بھی اصل میں جذبہ یہ ہے، ایک موٹیویشن یہ ہے کہ اگر ہم بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور ہم کسی شخص کو دین کی طرف لے آتے ہیں، اس کی زندگی بدل دیتے ہیں، تو جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ ہم کو بھی ملتا رہے گا. اور خدا نہ خواستہ کوئی برائی کا عمل شروع کیا، کوئی بدعت شروع کر دی، کوئی 12 ربیع اول میں یہ لڈیاں ڈالنا شروع کر دیے، گانے بجانا شروع کر دیے جیسے ہمارے ہو گیا، تو یقینی طور پر اس بدعت کے میں جتنے لوگ بھی یہ کام کریں گے، اس کا جو ہے گناہ ان پر ملتا رہے گا. اور بھی یہ کونڈے ہیں، یہ 10 محرم کا حلیم ہے، اور نہ جانے 27 رجب کی نیاز ہے، یہ ساری کی ساری نیازیں اور یہ کونڈے حلیم جہاں سے بھی آئے، یہ ساری کی ساری بدعت ہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں قرآن میں نہ حدیث میں. تو جس نے بھی اس کی ابتدا کی تھی، تو پھر بعد میں جتنے بھی بدعتی ان کو فالو کرتے رہیں گے اس کی سزا ان کو ملتے رہے گی. فکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اسلامی معاشرے میں آپس میں محبت پیدا کرنے کا ایک بڑا پیارا فارمولہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تم دعا دی جاؤ کسی بھی دعا کے طریقے پر, یہ دعا تمہیں دی جاتی ہے سلام کیا جائے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو چاہیے کہ تم اس دعا کو لوٹا دو بلکہ اس سے بہتر اس کو لوٹا دو, اور دعا یا کم از کم وہی جو اس نے دعا دی ہے وہ اس کو لوٹاؤ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا حساب لینے والا ہے. اس آیت کے حوالے سے اگر کوئی شخص آپ کو سلام کرے السلام علیکم, تو اس کا جواب دینا واجب ہے, اور جواب دینے کے دو طریقے ہیں. کم از کم یہ تو کہو وعلیکم السلام, یہ تو حکم آ گیا, اور دعا کم از کم وہی لوٹا دو. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بڑھا کر دو, جیسے یہاں پر بھی آیا بھی احسن منہا, کچھ بڑھا کر دو. کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ جواب دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور بڑھانا چاہیں تو وبرکاتہ, بس یہاں تک اسلامی سلام ہے. اس کے بعد جو ہم اضافہ کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ جنت المقام اور نہ جانے کیا کیا, وہ ساری بدعت ہیں. صرف یہ تین چیزیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو نمبر ایک یا تو وہی لوٹا دو وعلیکم السلام کہہ دو, یا کم از کم جو ہے وہ یہ اضافہ کر دیا کرو. البتہ اس میں بڑی پیاری حدیث صحیح بخاری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو, اور محبت کیسے کرو, تمہارے دلوں میں اس وقت تک محبت پیدا نہیں ہوگی جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام نہ کرو. اب سے وہ سلام پھیلایا کرو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور اسی طرح سلام ہی کے حوالے سے حضور نے فرمایا جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں ہے, اور جو تکبر والا ہوتا ہے وہ سلام میں پہل نہیں کرتا. لہٰذا آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی سلام کو پھیلانا چاہیے, اور اس سے اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کی گریٹنگ دعا جو ہے اس کا ماحول پیدا ہوتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ سے ملتا ہے اس کا آپ سلام کر لیں, السلام علیکم کہہ دیں, چہرے پہ مسکراہٹ ہو, پھر دیکھیے وہ آپ کے لیے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. ایسا سایا آپ نے اس کو لفٹ نہیں کرایا, آپ کا چہرہ ویسے سخت ہے, نہ اس کو سلام کریں وہ بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے حسن سلوک سے کام کرے, تو پہلے نمبر پہ فرسٹ امپریشن ہمارا یہ ہو السلام علیکم کہیے, اس کی طرف متوجہ ہوں. دنیا بھر میں یہ اصول ہے, کوئی شخص آپ کے پاس سے گزر رہا ہے ہلو کہہ دیا آپ نے, ہائے کہہ دیا, زیادہ حضور سے آئے نہ کہیے گا ورنہ خدا نہ خاصا کوئی اور صورتحال بنے. لیکن بہرحال ہلو ہائے یہ سکھایا جاتا ہے, یہ ویلکم کرنے کا طریقہ ہے, محبت کا طریقہ ہے, کسی کو عزت دینے کا طریقہ ہے, احترام کرنے کا طریقہ ہے. ہمیں سکھایا گیا السلام علیکم, کوئی سلام کر لیجیے, کیا عرض جاتا ہے, کیا اس میں جو ہے ضائع ہو رہا ہے, صرف دو الفاظ ہی تو ہیں. لیکن اس سے محسوس ہوگا کہ وہ آپ سے محبت کرے گا, آپ کا احترام کرے گا, آپ کو اہمیت دے گا. بارہ اس آیت کے حوالے سے یہ واجب ہے سلام کا جواب دینا, سنت ہے سلام کرنا اور واجب ہے سلام کا جواب دینا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا, اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے کا حساب لینے والا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اب آخرت کے حوالے سے بہت ہی زوردار آیت مبارکہ, آخری آیت آج کی انشاءاللہ پہلی نشست کی. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں لازمن جمع کر کے رہے گا اس دن, اس قیامت کے دن جس دن کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اور کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حدیث بات کہنے کے اعتبار سے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے, اور اپنے کلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. میں نے کل اعلان کر دیا تھا انشاءاللہ آج ہماری چار نشستیں ہوں گی, تو دعا